السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام خطاب کے اور مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر. پروڈیوسر ہینکل رخ اور انجینئر آئیڈن اٹکو. پروگرام فیس بک پر لائیو سننے کے لیے لاگ کیجیے facebook.com/voa-urdu. کہیے کیسے ہیں آپ سب, خیریت سے ہیں؟ آج آپ کو معلوم ہے ہمارا موضوع ہے کہ عراق میں محرم کیسے منایا جاتا ہے. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے, لیکن آج میں اکیلی نہیں ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ آج میرے ساتھ ہماری ہی ٹیم کے مبشر علی زیدی بھی موجود ہیں. اور 100 لفظوں کی کہانی, جی آج ان سے ہم جانیں گے کہ یہ کہانی محرم میں کیسے مکمل ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے خالق ہیں, یہ 100 لفظوں میں پوری دنیا سمو دیتے ہیں. مبشر, خوش آمدید آپ کو پروگرام.
السلام علیکم, بہت شکریہ.
تو کیسا لگتا ہے, خود کو آپ مہمان محسوس کر رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں کہ ریڈیو اردو ٹیم کے چونکہ آپ ایک رکن ہیں تو ہم سارے ایک جیسے مہمان نواز اور میزبان ہیں؟
نہیں بالکل, ہم تو یعنی اب میں اپنا شمار میزبانوں میں کرنا چاہوں گا جی. کیونکہ مہمان کے طور پہ تو کچھ اور فیلنگز ہوتی ہیں, لیکن اب ہم یعنی ایک طرح سے ایک ٹیم کے ممبر.
بالکل بالکل. تو ابھی آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ فیس بک پر آپ کے نام کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ محمد ارشد قریشی ہیں, خود بھی آج کل وہ ٹی وی پر براڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے پروگرام بھی سنتے ہیں اور انٹرنیشنل طریقے سے پیمانے پر وہ لوگوں کو ریڈیو سے منسلک بھی رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے استاد کو ویلکم کہتا ہوں.
ارے بہت شکریہ.
اگر آپ نے پڑھایا ہے کبھی تو یقیناً آپ کے شاگردوں میں ہوں گے, ورنہ نام کی یکسانیت بھی ہو سکتی ہے.
ہو سکتا ہے ایسی بات ہو, جی ہاں. لیکن شکریہ بہت ان کا.
تو ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ آج ہمارے مہمان ہونے والے تھے مولانا سید علی نقوی زیدی کربلائی. اور یہ جاننا چاہا تھا ہم نے ان سے کہ وہ عراق میں جو وہاں اتنی بڑی آبادی ہے شیعہ آبادی, اور وہاں ایک خاص اہتمام ہے محرم کا, تو اور کربلا وہاں موجود ہے, تو ہم نے سوچا کہ ہم ان سے معلوم کریں کہ وہاں کیسا ہوتا ہے یہ منظر اور کیا اہتمام ہوتا ہے. لیکن ہماری بدنصیبی کہ ہم لائیو ان سے بات نہیں کر سکتے, کچھ وقت مکس اپ ہو گیا صبح شام کے چکر میں. وہ یہ سمجھے کہ پروگرام صبح میں ہے, شام میں یقیناً وہ محرم میں بہت بزی ہیں, تو اس طرح سے تھوڑا سا انہوں نے بہت, جب ہم نے انہیں فون کیا تو کہنے لگے میں تو صبح میں آپ کا انتظار کر رہا تھا, تو آپ نے تو مجھے کال ہی نہیں کیا. تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ نہیں مولانا صاحب, ہمیں تو آپ شام میں بات ہونا تھی, کیونکہ جو بغداد کا کربلا کا یعنی پورے عراق کا جو وقت کا فرق ہے وہ 5 گھنٹے کا ہے, واشنگٹن 5 گھنٹے آگے ہے. تو اسی طرح سے پھر تھوڑا, چونکہ بلکہ اس طرح کہیے کہ 5 گھنٹے وہ ہم سے آگے ہیں. آج جب صبح 8 بجے ان سے بات ہوئی تو وہاں دوپہر کے سپہر کے 3 بج رہے تھے, تو جب ان سے بات ہوئی تھی اس وقت بھی کوئی 7-1 بجے کا وقت تھا, اور ہم نے کہا ان سے کہ یہی وقت ہوگا جب آپ سے بات ہوگی, لیکن بہرحال ہماری قسمت میں نہیں تھا ان سے لائیو بات کرنا. تو ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ ان سے ہم نے ایک گفتگو ریکارڈ کی ہے, کوئی 5-6 منٹ کی گفتگو ہے, آپ سنیے. اس کے بعد آپ سوال کیجیے گا تو مبشر سے کیجیے گا, کیونکہ مبشر کا بہت مشاہدہ ہے, عراق جا چکے ہیں, بہت لکھا انہوں نے اس کے بارے میں, تو اچھا لگے گا کہ ہم ان کے مشاہدات سنیں, ان سے بات کریں. آپ سوال کیجیے گا تو یہ جواب بھی ضرور دیں گے. تو پہلے مولانا سید علی نقوی زیدی کی گفتگو سنتے ہیں. مولانا صاحب, آپ کربلا میں ہیں, محرم کے دن ہیں, عراق میں بڑی آبادی شیعہ ہے, تو آپ کچھ ہمیں بتائیے کہ وہاں محرم کس اہتمام سے منایا جاتا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا سفینۃ النجات. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسین جو ہے وہ مصباح الہدا ہے, ہدایت کے چراغ ہیں, وہ سفینۃ النجات اور نجات کی کشتی ہیں. تو کربلا وہ جگہ ہے جو پورے عالم اسلام کا مرکز ہے, ایسا مرکز ہے کہ ساری دنیا کے شیعہ اور مسلمان جو ہے وہ کربلا امام حسین اسلام کے روضے کی زیارت کے لیے آتے ہیں, یہاں پر مجلسیں کرتے ہیں, سبیلے لگاتے ہیں اور ہر روز کربلا میں جلوس نکلتے ہیں, آج جناب اون محمد کا جو ہے جلوس نکلا ہے اور جناب قاسم کی یاد میں جو ہے شبیہ نکلتی ہیں. 8 کو حضرت عباس کا علم اٹھایا جاتا ہے اور جگہ جگہ پر جو ہے کھانے تقسیم ہو رہے ہیں. پاکستان سے, انڈیا سے, امریکہ سے, کناڈا سے, ایران سے, افغانستان سے, سعودی عرب سے, کویت سے, بحرین سے اور دنیا کے تمام ملکوں سے, انڈونیشیا سے اور دوسرے افریقہ کے بہت سارے ملکوں سے, مڈغاسکر سے, تنزانیہ سے, کینیا سے مومنین جمع ہوئے ہیں اور بہت زیادہ کربلا کے اندر جو ہے رش بڑھتا جا رہا ہے زائرین کا. یہ زیارت امام حسین السلام کا معجزہ ہے اور کربلا کی برکتیں ہیں اور مومنین کربلا کے تمام باہر کے ملکوں کے زائرین کا استقبال کرتے ہیں پانی کے ساتھ, کھانوں کے ساتھ, نیازوں کے ساتھ اور ان کو ہر طرح کی فیسلٹی دیتے ہیں اور اگر کوئی ان کو مشکل ہوتی ہے تو مدد کرتے ہیں.
باقاعدہ کوئی اس کے لیے اہتمام, یعنی کوئی جماعتیں بنی ہوئی ہیں جو ان تمام آنے والے مہمانوں کی خبر گیری کرتی ہیں یا لوگ اپنے طور پر رہتے ہیں؟
جی بالکل, حرم امام حسین علیہ السلام اور حرم حضرت عباس کی طرف سے انہوں نے پورے جماعتیں بنا رکھی ہیں, گروپس بنا رکھے ہیں جو زائرین کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور جلوس کی پرمیشن اگر کوئی پاکستانی, کوئی ہندوستانی یا کوئی ایرانی یا کوئی سعودی عرب کے, کویت, بحرین کے لوگ جو ہے اگر جلوس نکالتے ہیں حرم حضرت عباس میں, حرم امام حسین میں, بین الحرمین, تو اس کی پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ وہ ماتم اور نوحہ اور مجلسیں برپا کرتے ہیں.
سیکیورٹی کیسی ہے وہاں پر اتنے لوگ جب باہر نکلتے ہیں؟
سیکیورٹی بہت اچھی ہے, وہ بھی ساتھ میں فوج کے اور پولیس کے ساتھ رہتی ہے, بالکل پر امن میں ہے. نجف سے کربلا کا راستہ پورا پر امن ہے, بغداد سے کربلا کا راستہ پر امن ہے, کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے, بڑے آرام سے بسیں آ رہی ہیں, کاریں آ رہی ہیں, گاڑی آ رہی ہیں اور کربلا کے باہر جو ہے بسوں کو روک دیا جاتا ہے تاکہ کسی زائرین کے قافلے کو کوئی پریشانی نہ ہو اور پھر کچھ دور جو ہے وہ پیدل چل کر جو ہے اپنے اپنے ہوٹلوں میں جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حرم حضرت عباس اور امام حسین پہنچ جاتے ہیں حضرت کے لیے.
ٹھیک, مولانا صاحب, اتنی دنیا سے لوگ جب آتے ہیں عراق میں تو اتنے بڑے پیمانے پر جب کہیں بھی کچھ لوگ سفر کر کے پہنچتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ مشکلات درپیش ہوتی ہیں, تو میں یہ صرف جاننا چاہ رہی ہوں کہ کمیونٹی کے لیول پر, عام آدمی کے لیول پر کتنا ان کی مدد کی جاتی ہے؟
مولا کے چاہنے والوں کی پہچان ہو جاتی ہے ان کے رونے سے, ان کے کالے کپڑے پہننے سے اور جو آنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بڑے باوقار اور پرسکون طریقے سے آتے ہیں. تو سیکورٹی ان کو مدد کرتی ہے, اگر وہ راستہ بھول جاتے ہیں تو ان کو نقشہ بتاتے ہیں, راستہ بتاتے ہیں, ان کی رہنمائی کرتے ہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ کربلا میں جو اہل کربلا ہیں, عرب ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے یہ زائرین ہیں, تو ان کے لیے مدد کرتے ہیں, راستے کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور اگر کھانا اور پیاسا ہے تو پانی بھی دیتے ہیں, کھانا بھی کھلاتے ہیں اپنے پاس سے. جگہ جگہ کھانے لگے ہوئے ہیں, موقع پہ لگے ہوئے ہیں اور جگہ 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 سیکورٹی ہے جو وہ راستے بتاتی رہتی ہے.
تو محرم تو عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے, تو ایک عام آدمی کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ اسے کس طرح سوچنا چاہیے کہ اس کا مفاد بعد میں اور دوسروں کا مفاد پہلے اس کے سامنے ہو؟
ہر آدمی کربلا جو آتا ہے وہ مولا امام حسین کے پاس سے کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے, لیکن یہ سمجھ کر کے مجلس میں چند آنسو بہا کر ہمارا فرض ختم ہو جاتا ہے اور ہم جنت کے حقدار بن جاتے ہیں, ہرگز درست نہیں. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے جلتے ہوئے میدان میں اپنی اور اپنے جانے ساروں کی قربانی دینے, دنیا اسلام میں فکری انقلاب برپا کرنے اور اپنے نانا کے دین کو تحریف سے بچانے کا تہیا کر لیا تھا. آئیے ہم سب مل کر اس امر کا جائزہ لیں کہ آیا عزاداری سے جو شہدا منا کر ہمارے دلوں میں اب تک کوئی حسینی انقلاب پیدا ہوا؟ کیا تذکر امام حسین سے ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئی؟ اگر ذکر حسین ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا تو یقین جانیے ہماری مجالس اعضا منعقد کرنا اور امام حسین کے نام پر نظر و نیاز دینا فقط ایک رسم دین بن کر رہ جاتا ہے. اس طرح ہم نے شہادت عظیم کے اصل مقصد کو فراموش کر کے حسینی انقلاب کی روح کو فرسودہ کر دیا ہے. آج ہم کو چاہیے کہ ہم سب مل جل کر جو ہے سچے دل سے مولا امام حسین، مولا امام علی، حضرت عباس کا ذکر کریں اور اس پر عمل کریں تو آپ دنیا کو جیت سکتے ہیں اور اس دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں.
جی آپ گفتگو سن رہے تھے مولانا سید علی نقوی زیدی کی، کربلا سے ہم نے ان کی گفتگو ریکارڈ کی. تو اب ہم مبشر سے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے مبشر کے بارے میں ابھی فیس بک پر بہت اچھی اچھی باتیں لکھی جا رہی ہیں کہ وہ تو 100 لفظوں میں ہی پوری زندگی کا نچوڑ پیش کر دیتے ہیں. تو مبشر ابھی شہاب حسن نہال کا تھا میسج میں دیکھ رہی تھی اور بہت محبت سے لوگ آپ کو یاد کر رہے ہیں. فیس بک پر لائیو اس وقت عابد گوندل، دیپک شرما، ساگر دین، محمد بلوچ، محمد الیاس، زاہد احمد اور محمد ساجد الرحمان، کمار عبدالرزاق اور ملک حسنین خاکی، سید سجاد احمد بخاری، سہیل احمد بھٹو، مشاہد حسین شگری، جابر کاکا اور نظام شاہ وغیرہ سب لوگ شاہد حسین تو لکھ بھی رہے ہیں محرم کے بارے میں. تو مبشر آپ نے سنا کہ مولانا کس طرح بیان کر رہے تھے کہ دنیا بھر سے لوگ عراق میں جمع ہوتے ہیں، اسی لیے ہم نے موضوع رکھا. ہم سے لوگوں نے پوچھا بھی کہ عراق ہی کیوں آپ نے موضوع رکھا، لیکن وہ اس لیے کہ جہاں پر باقاعدہ آپ کو پوری دنیا کے لوگ ملتے ہیں اس موقع پر. تو جب آپ وہاں پہنچے تو کیا دیکھا آپ نے؟
میں پہلی بار 2009 میں کربلا گیا تھا اور اس کے بعد پھر 2015 میں دو دفعہ میں جا چکا ہوں. دونوں بار الگ مواقع تھے، یعنی پہلی بار میں چہلوم پہ گیا اور دوسری بار میں عاشور پر. میرے ساتھ دوسری بار فیملی بھی تھی، لیکن میں پہلی بار جب گیا تو ایک صحافی کے طور پر گیا تھا. یعنی گیا میں خود ہی تھا، انتظام میں نے خود ہی کیا تھا، میرے ادارے نے نہیں کیا تھا. لیکن میں ایک شیعہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک سوگوار یا عزادار کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک صحافی کے طور پہ گیا تھا. یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے. اور بچپن سے اتنے واقعات سنے تھے، اتنی مجلسیں سنی تھیں، تو میں خود مشاہدہ کرنا چاہتا تھا. میرا خیال تھا کہ وہاں پہ ایک ویسے ہی میدان ہوگا اور ظاہر ہے کہ وہ افواج تو نہیں ہوں گی لیکن ماحول کچھ ویسے کریٹ کیا گیا ہوگا. ایسا ظاہر بالکل نہیں تھا. کربلا ایک باقاعدہ شہر ہے، ٹھیک ہے، اس میں دو بہت اہم روضے بنے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ چونکہ لوگ آتے ہیں تو ہوٹل وغیرہ بنے ہوئے ہیں. جو پہلا تاثر میرا تھا کربلا پہنچ کے یا عراق پہنچ کے، کیونکہ پہلے میں بغداد گیا تھا، کہ لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں. پتہ نہیں ایسا کیوں ہے کہ عراقی بالکل اپنے مہمانوں پہ جان فدا کرنے کو تیار ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ جاتے ہیں وہ ان کا بس نہیں چلتا کہ آپ کو وہ ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر مہمان لے جائیں، کچھ نہ کچھ کھلائیں، کچھ نہ کچھ پلائیں. ہم پاکستانی بہت کہتے ہیں کہ ہم مہمان نواز ہیں، لیکن عراق جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ شاید 10 گنا زیادہ، کم از کم ان دنوں میں تو ہو ہی جاتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ لوگ سارا سال پیسے جمع کرتے ہیں اور ان دنوں میں زائرین کی خدمت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں. تو پہلی چیز میں نے مہمان نوازی وہاں پہ یہ نوٹ کی اور ایثار کا جذبہ لوگوں میں دیکھا اور خدمت لوگوں کی دیکھی. دوسری چیز میں نے یہ نوٹ کی، یہ سب لوگ ذکر کرتے ہیں، یعنی یہ ایسے ہی کہہ دینا تو بہت آسان سا ہے کہ وہاں پہ ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں. نہیں، وہاں ساری دنیا کی قومیتوں سے تو لوگ آتے ہی ہیں، تمام مذاہب کے نمائندے بھی ہوتے ہیں. یعنی پتہ نہیں کیوں لوگ کہتے ہیں کہ کربلا یا عراق ایک شیعہ ملک ہے، دو تہائی شاید شیعہ ہیں، باقی اہل سنت ہیں. لیکن کربلا میں خاص طور پہ ان دنوں میں، عاشور میں اور محرم میں اور چہلوم پہ، صرف اہل تشیع نہیں ہوتے بلکہ اہل سنت بھی وہاں پر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں پر ہندوؤں کو، مسیحیوں کو، یہودیوں کو بھی دیکھا ہے وہاں پر، پارسیوں کو، ہر قسم کے ہر مذہب کا شخص وہاں موجود ہوتا ہے اور ملحد بھی ہوتے ہیں، یعنی جو شاید خدا کو نہیں مانتے لیکن حسین کو مانتے ہیں اور وہاں پر آتے ہیں. مسیحی وہاں جلوس نکالتے ہیں، مختلف قبیلے وہاں پہ جلوس نکالتے ہیں. ان کا شاید مذہب سے ایسا کوئی گہرا رشتہ نہیں ہوتا لیکن وہ امام حسین کے نام پہ چلے آتے ہیں. اور فیض کا تو ایک شعر بھی ہے کہ بڑا ہے درد کا رشتہ، یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے. مجھے لگتا ہے شاید امام حسین کے لیے انہوں نے کہا ہے.
ہاں بالکل، اور یہ بڑی بڑی ہی اہمیت کی بات ہے. دیکھیے بہت کم مواقع ایسے ہیں جن میں خلق خدا جمع ہوتی ہے، اور ایک ہی خدا کے ماننے والے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جیسے ذکر کیا کہ جو نہیں بھی یقین رکھتے خدا میں وہ بھی چلے آتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ بتائیے کہ پھر مختلف مراحل ہیں، محرم کے ہر دن کی ایک اہمیت ہے اور اسی حساب سے ریچولز بھی ہیں. تو مجھ سے ابھی فیس بک پر کچھ لوگوں نے پوچھا کہ ابتدا تو ہوتی ہے لیکن انتہا اس کی کیسی ہے، اور عاشورہ کیسے منایا جاتا ہے اور وہ سب کیا ہوتا ہے.
اس وقت جو کربلا میں لوگ پہنچ رہے ہیں، اتفاق سے اس وقت میرے کئی دوست کربلا گئے ہوئے ہیں، جو عاشور کا جیسے موقع ہوتا ہے تو لوگ ضروری نہیں کہ پہلی محرم کو وہاں پہنچ جائیں, پورے عراق سے لوگ پہلی محرم سے یا اس سے پہلے سفر شروع کر دیتے ہیں, اور بہت سے لوگ پیدل کربلا پہنچتے ہیں, یعنی عراق کے طول و عرض سے, اور پاکستان سے اور دوسرے ملکوں سے دوسری تیسری چوتھی پانچویں کو لوگ وہاں پہنچتے ہیں. تو وہاں مجالس تو جاری رہتی ہیں, عام دنوں میں بھی ہوتی ہیں, لوگ جلوس بھی نکالتے ہیں, مختلف قبائل بھی وہاں پر آتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں. لیکن عاشور کا دن جو ہوتا ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو شب عاشور ہوتی ہے یعنی نو محرم کے مغرب کے وقت, اس سے پہلے کربلا کچھ اور ہوتی ہے, اور مغرب ہوتے ہی شام ڈھلتے ہی ایک دم کبھی آپ جائیں گی تو حیران رہ جائیں گی کہ وہ نقشہ ہی بدل جاتا ہے. میں نے پچھلی بار یہ کیا کہ اپنے بیٹے کو, جو چھوٹا بیٹا تھا, اسے لے کر, چھوٹے سے مراد اس وقت وہ 12 سال کا تھا, تو اس کی انگلی پکڑ کے میں نے کہا آؤ میں تمہیں شب عاشور دکھاتا ہوں کربلا کی, اور میں اس کی انگلی پکڑ کے چلا ہوٹل سے. ہمارا ہوٹل بہت دور نہیں تھا امام حسین کے روزے سے, آپ کو پتا وہاں دو بڑے روزے ہیں حضرت عباس کا اور امام حسین کا, اور بیچ میں اسے بین الحرمین کہتے ہیں, وہ آدھا کلو میٹر پونا کلو میٹر وہ جگہ ہے. تو ان سے باہر ہمارا ہوٹل تھا لیکن قریب تھا, تو میں اس کی انگلی پکڑ کے نکلا, اور یہ سمجھے مغرب کی اذان سے 5-10-15 منٹ پہلے کی بات ہوگی. تو میرا خیال تھا میں روزے میں جا کے وہاں پہ نماز پڑھ لوں گا. وہ 10 منٹ کے اندر اتنے لوگ پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے, میں حیران رہ گیا کہ میرے لیے واپس ہوٹل آنا مشکل ہو گیا. اور میں تقریباً 1-1.5 گھنٹہ, مجھے ایک لمحے تو یہ لگا کہ شاید میں اپنے بچوں کو زندہ نہیں بچا سکوں گا, کیونکہ اسی سال حج پہ کے موقع پہ بھگدڑ مچی تھی, تو میرے دل میں وہ خوف بھی تھا. لیکن وہ جب میں نے چکر لگانا شروع کیا تو میں دور سے دور ہوتا گیا روزے سے, یہ سوچ کے کہ میں کوئی پتلی گلیاں چھوٹی گلیاں لے کے اور بچوں کو واپس ہوٹل لے کے آ جاؤں. ایک دم مغرب کے بعد شب عاشور میں وہاں اتنا رش ہو جاتا ہے, جو اس سے پہلے پتہ نہیں لوگ وہاں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یا اپنے ہوٹلوں میں یا رہائش گاہوں سے نکل آتے ہیں, سڑک پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے, کوئی جلوس نہیں نکل سکتا, اور آپ جہاں پر ہیں وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ اسی وقت جا کے روزے کے اندر, جو روزے میں عاشور کا دن کرنا چاہتے ہیں, وہ اسی وقت جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہم نے باہر نہیں نکلنا. تو وہ مجھے 1.5-2 گھنٹے بہت میرے اوپر بھاری تھے, اور پھر وہ عاشور کا دن آیا, تو عاشور کے دن اثر کے بعد ایک دم وہ سب مجمع چھٹ جاتا ہے. یہ ایک حیرت انگیز بات ہے, اثر ابھی ہوگی اور آپ مڑ کے دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ رش کہاں گیا. صرف باہر کے لوگ رہ جاتے ہیں دوسرے ملک سے آئے ہوئے, اور وہ لوگ جو لوکل ہوتے ہیں وہ شاید اسی وقت کربلا چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. تو یہ دو بڑے عجیب و غریب
بڑی عجیب بات ہے, اور اس طرح سے مطلب اس میں بھی ایک تنظیم نظر آتی ہے, ایک دم آئے اور ایک دم چلے گئے. مزید بات کرتے ہیں, ہمیں الادیتا شاکر نے کال کیا تھا, وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں کافی دیر سے. جی الادیتا, السلام علیکم.
وعلیکم السلام باجی جی, پپلی اڈا ضلع ویاڑی سے الادیتا شاکر بنگا عرض کر رہا ہوں.
جی جی,
تو ابھی گفتگو سن رہا تھا, بڑی زبردست گفتگو ہو رہی تھی, تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. کیونکہ یہ گھرانہ بھی ایسا ہے جس کا ذکر چل رہا ہے امام حسین پاک علیہ السلام کا, کہ اس گھر کے علاوہ کسی کا گزارا نہیں چلتا ہے. یہ صرف مسلمانوں کے امام نہیں ہیں بلکہ غیر مسلم ان سے میں نے کہتے ہوئے یہ سنا ہے کہ اس گھر کے بغیر جو ہے نا گزارا نہیں ہوتا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان سے کوئی بندہ ادھر جانا چاہے تو کتنے دن پہلے رابطہ کرے کہ وہ اس قافلے میں شامل ہو جائے, اور یہ جو محرم کے 10 دن ہے وہ عراق میں گزارے, تو کہاں رابطہ کرنا پڑتا ہے؟
اچھا, یہ تو اپنے ملک کا ہی انتظام ہے, لیکن مبشر اگر جانتے ہیں تو بتائیں گے آپ کو.
جی, یہ کئی تنظیمیں ایسی ٹور آپریٹرز ہیں جو ہر شہر میں موجود ہیں, کراچی میں زیادہ ہیں لیکن کچھ اسلام آباد اور لاہور میں بھی ہیں. ان سے 1 مہینہ پہلے اگر رابطہ کر لیں اور اپنا پاسپورٹ دے دیں تو وہ اس کا بندوبست کر دیتے ہیں. اب یہ منحصر اس بات پر ہے کہ کتنا پہ خرچہ ہوگا, کہ آپ کیسے جانا چاہتے ہیں. بائی روڈ اب کم لوگ جاتے ہیں, اس کا خرچہ ظاہر ہے کم ہوتا ہے, اور اگر بائی ایئر جاتے ہیں تو اس کا خرچہ ظاہر ہے تھوڑا زیادہ ہے, نسبتاً زیادہ ہے. میرا خیال ہے کہ اب 1 لاکھ کے آس پاس خرچ ہوتی ہے رقم, لیکن 1 مہینہ پہلے اگر رابطہ کر لیں گے تو ایسے کئی گروپس ہیں جو بندوبست کر لیتے ہیں.
اچھا جی, ہاں ٹھیک ہے. جن مولانا کا ہم ابھی انٹرویو سنوا رہے تھے, یہ خود بہت مدد کرتے ہیں زائرین کی, جتنے بھی لوگ وہاں آنا چاہتے ہیں ان کو سہولت دیتے ہیں, اور بہت ہی ان کی شخصیت نہ صرف علم سے تعلق رکھتی ہے بلکہ ان کی شخصیت کی ایک بڑی بات یہ ہے کہ خلق خدا کا بڑا درد ہے ان کے دل میں, اور مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. میں نے پہلی دفعہ جب ان سے بات کی تھی تو انہوں نے ان کا بس نہیں چلتا تھا عراق سے یہاں آ جائیں اور میری ہیلپ کر دیں, کیونکہ عراق کے الیکشن ہو رہے تھے اور مجھے وہاں لوگ نہیں مل رہے تھے کہ میں ان سے بات کروں اور ان کے تاثرات لوں. تو انہوں نے بہت, تو یہ ایک جھلک ہے, میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ جو لوگ خلق خدا کو پسند کرتے ہیں وہ ان کی مدد کرنے کے لیے ضرور تیار ہوتے ہیں.
بالکل درست.
تو مبشر, آپ نے یہ تو دیکھا کہ لوگ آئے اور پھر غائب ہو گئے, لیکن آپ کو اندر جا کے روزے پر اور وہاں عبادت کرنے کا اور وہاں سلام پیش کرنے کا موقع ملا؟
جی ہاں بالکل. ایک بات تو یہ کہ چونکہ میں جرنلسٹ ہوں تو میں نے کوشش کی کہ اپنا فون میں اندر لے جاؤں. تو میں نے کئی اٹیمپٹس کی, مجھے فون لے جانے کا موقع نہیں ملا کیونکہ وہ باہر رکھوا لیتے ہیں. ایک بار میں لے گیا کسی طریقے سے, انہوں نے یعنی میرے جانچیں چیک نہیں کیا مجھے, اور میں اندر چلا گیا. لیکن لوگوں نے وہاں پہ برا منایا, انہوں نے کہا تصویر نہیں کھینچی, لیکن میں ایک تصویر امام حسین کی قبر کی کھینچ کے لایا تھا. وہاں پہ لوگ بہت یعنی گریا ہو رہا ہوتا ہے جب آپ اندر جاتے ہیں, لوگ رو رہے ہوتے ہیں, کہیں کہیں پہ لوگ بیٹھے مجلس بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ جو امام حسین کا جو زری ہے یعنی جو قبر ہے, میں اگر جو لوگ کبھی نہیں گئے تو میں ان کا نقشہ بتا سکتا ہوں کہ بیچ میں قبر ہے جو صرف امام حسین کی قبر نہیں ہے بلکہ ان کے دونوں بیٹے حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر انہیں کی قبر میں ان کے ساتھ دفن ہیں. اس کے ساتھ ایک دوسری قبر ہے, اسے گنجے شہیداں کہتے ہیں, وہ ایک الگ زری بنائی ہوئی ہے. وہاں پر جب میں پہلی بار گیا تھا تو وہاں پر تمام شہیدوں کے نام لکھے تھے جو اس قبر میں دفن, یعنی ایک اجتماعی قبر میں. میں نے اس وقت گنا تھا, وہاں 222 نام تھے. کربلا کے 72 شہیدوں کا ذکر کیا جاتا ہے. ایکچولی وہ 72 سر پہنچے تھے دمشق, جن کے سر کاٹ کے لے گئے تھے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ کوفے کے لوگ بھی شامل تھے. اب تو بہت لوگ برا کہتے ہیں کوفے والوں کو, وہ جانتے نہیں کہ کوفے کے بہت سے لوگ ان شہیدوں میں شامل تھے امام حسین کے ساتھ, جیسے حبیب ابن مظاہر ان کے بچپن کے دوست بنو اسد قبیلے سے تھے. آج بھی بنو اسد قبیلہ وہاں پہ عزاداری کا میزبان ہے. چنانچہ وہ 222 نام تھے. میں دوسری بار گیا تو وہ نام پتہ نہیں کیوں مٹا دیے گئے تھے یا ہٹا دیے گئے تھے. چنانچہ یہ دو قبریں, تیسری قبر ابھی اپنے مظاہر کی ہے, وہ جو ان کے دوست تھے امام حسین کے. تو یہ کم از کم تین وہاں پہ قبریں موجود ہیں. ایک چوتھی قبر بھی ہے لیکن وہ کربلا کے شہید نہیں ہیں, وہ امام حسین کے بہت زیادہ یعنی روزے پہ ان کے اولاد میں سے تھے, ان کے روزے کی دیکھ بھال کرنے والے کئی سو سال بعد تھے, ان کے ساتویں یعنی امام کے بیٹے. تو یہ کربلا کے اندر اس کے روزے کے اندر کا نقشہ ہے. لیکن وہ کافی بڑی جگہ ہے, اب اس کے اوپر چھت ڈال دی گئی ہے. پہلی بار جب میں گیا تو چھت نہیں تھی. اور وہاں پر آپ یعنی جو لوگ انجان ہیں ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ ہر نماز کی دو جماعتیں ہوتی ہیں, یعنی اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کی. اچھا. اور آپ کسی میں بھی شامل ہو سکتے ہیں.
ٹھیک. تو مطلب صحن کافی بڑا ہوگا,
صحن کافی زیادہ بڑا ہے. جی جی بہت بڑا.
تو سید حبیب حسین شاہ ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو میری طرف سے بہت ہی بہت بہت سلام عرض ہو.
اور
میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک تو بڑی خوشی ہوئی ہے, میں بشیر علی زیدی کو سمجھتا تھا کہ بھائی صاحب امریکہ پہ ہیں اور آج ہیں, ان سے ملاقات ہو گئی. اور ان کے بیٹے نے جو چھوڑو آج آرٹیکل لکھا ہے کہ ان کی کتاب 190 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی ہیں. تو میں بھی چھوڑ رہا ہوں کہ میری کتاب بھی چھپنے والی ہے, میں بھی کالم نہیں سن, تو 290 کروڑ کر لیں. یہ آج ان کا کالم ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو موضوع آپ نے چھیڑا ہے یہ اتنا دردناک ہے کہ میں نے پڑھا کہ منگولیوں نے 3.5 کروڑ ہے چائنیز کو قتل کیا, لیکن اس کا ذکر کہیں نہیں ہو رہا ہے. جبکہ کربلا کا واقعہ میرے خیال میں دنیا کے تمام ملکوں میں ہوتا ہے, اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ دین کے حوالے سے بہت بڑا مارکا تھا. اور میں اجمیر شریف بھی گیا اور وہاں وہ شعر بھی پڑھے, شاہ اشت حسین بادشاہ اشت حسین خواجہ سید معین الدین چشتی کا. تو میں آپ سب کو یہ موضوع آج بتانے تھے اور لوگوں کو سننے میں مبارکباد دیتا ہوں. ایک بات میں ویدی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ آیا یہ سعودی عرب میں بھی منایا جاتا ہے, اور اگر نہیں منایا جاتا ہے تو ہم ان کو کس طرف شامل کریں؟
اصل میں یہ غلط خیال ہے کہ سعودی عرب میں عزاداری نہیں ہوتی, وہاں بھی عزاداری ہوتی ہے, اور قطیف میں خاص طور پہ جلوس بھی نکلتا ہے. اور جو اہل تشیع مدینہ یا مکہ جاتے ہیں وہ اپنے ہوٹل میں جہاں ان کی رہائش ہوتی ہے وہاں اگر محرم کے ایام ہوتے ہیں یا ویسے بھی تو وہ مجلس کر سکتے ہیں. ایسی بھی سختی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی عزاداری کا نام لیتا ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے وہ ایک دوسرے مسلک کے کا ملک ہے, تو اس لیے کچھ تھوڑی بہت وہاں پہ ریسٹرکشنز ہیں, لیکن وہاں پہ بھی عزاداری ہوتی ہے.
اور ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی قانون ہو, اور ہر ملک اپنے قاعدے ضوابط کے لیے وہ آزاد ہے, تو وہ اس پہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے.
لیکن ویسی سختی بھی نہیں جیسی کہ گمان کی جاتی ہے.
یہ اچھی بات آپ نے بتائی ہے کہ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ شاید وہاں نام لینا بھی جرم ہے.
نہیں, ایسی بات نہیں.
تو ٹھیک, اسلم نیازی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی میاں والی سے السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. مدثرہ صاحبہ آپ کو اور مبشر علی زیدی صاحب کو خروج پر السلام قبول ہو.
جی وعلیکم السلام.
جی 1981-82-83 میں جی. میں کربلا سے 60 کلومیٹر تقریباً ہلا بابلون جو ہے اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے شمیلی میں رہا ہوں, اور تقریباً ہر جمعے کو ہم کربلا یا نجف یا بغداد جاتے تھے. وہاں مطلب ہے مختلف زیارتوں پہ جاتے تھے. تو اس وقت صدام کی حکومت تھی. مبشر علی زیدی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ آزاداری کا یہ جو ہمارے پاکستان میں جلوس نکلتے ہیں اہل تشیع حضرات کے, اس قسم کے جلوس نہیں ہوتے تھے. وہ بہت ہی خاموشی سے وہاں مطلب ہے آتے تھے اپنا زیارت کے لیے روزے میں. حضرت امام حسین علیہ السلام کا روزہ, اور ساتھ ہی جو جانب شمال تک حضرت عباس کا روزہ مبارک ہے. تو وہاں وہ بہت ہی آہستگی سے جو ہے نا, بہت ہی آہستگی سے سینہ کو بھی کرتے تھے. تو اس وقت کیا کوئی مطلب ہے, ظاہر ہے کہ وہ حکومت تھی صدام کی, تو اس وقت میرے خیال میں کوئی پابندی تھی اس قسم کی جو آزادانہ آزاداری نہیں ہوتی تھی, اس کے متعلق فرمائیں گی.
جی جی, یہ ٹھیک بات ہے کہ صدام کے دور میں آزاداری پر بالکل مکمل پابندی تو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ پاکستان سے قافلے جاتے تھے اور وہاں جا کر حاضری دیتے تھے. لیکن بہرحال کچھ تھوڑی بہت اس نے ایسی پابندی لگائی ہوئی تھی, جیسے اب باقاعدہ جلوس نکلتے ہیں, لوگ خون کا ماتم کرتے ہیں. دیکھیں اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ جو شیعہ ازم ہے یا حسین ازم ہے, وہ ایک احتجاجی تحریک ہے روزے اول سے اپنی بنیاد سے. تو جو بھی کوئی عامر ہوتا ہے وہ خوف زدہ ہوتا ہے احتجاجی تحریکوں سے. اس لیے صدام حسین جانتا تھا کہ جب امام حسین کے نام پہ لاکھوں لوگ جمع ہوں گے تو اسے اپنے اقتدار کو خطرہ لگتا تھا. اس لیے اس نے اپنے دور میں پابندی لگائی ہوئی تھی. جب صدام کا دور ختم ہو گیا 2003 میں, تو اس کے بعد سے آزاداروں کو زیادہ آزادی ملی ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ کربلا میں جمع ہو جاتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ صدام کے دور میں, ہمارے ایک دوست ہیں محمد علی, کراچی میں رہتے ہیں, انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا تھا کہ ایک سال وہ کچھ قافلے کے ساتھ گئے وہاں پر, تو ان کا دل چاہا کہ وہ رات کو امام حسین کے روزے پہ جائیں. انہوں نے کہا کہ محرم کے ایام تھے, عاشورہ محرم تھا اسی 10 دن کے اندر, اور وہ جب قبر پہ گئے تو وہاں صرف 2 آدمی تھے, ایک وہ اور ایک کوئی اور آدمی تھا, اور صرف ایک کوئی بلب جل رہا تھا پورے روزے میں. آج آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ وہ روشنیوں میں نہایا ہوا ہوگا, اور ہزاروں لاکھوں اس وقت بھی لاکھوں لوگ وہاں موجود ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک احتجاجی تحریک سے سب عامر ڈرتے ہیں. خدا نہ کرے کہ ہمارے ملک میں بھی ظاہر ایسے وقت آیا ہے کہ جب عامر آ جاتے ہیں تو سانس لینا منع ہو جاتا ہے, اور کوئی سیاستدان کوئی صحافی کچھ بول نہیں پاتا. تو ظاہر یہی دور وہاں پہ گزر چکا ہے.
بالکل, اور یہ ہوتا ہے, یہ کہنے کی بات نہیں ہے, کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے, دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جب جابر حکمران ہوتے ہیں تو وہ بہت سے حق چھین لیتے ہیں.
جی,
تو ایک حق ان میں یہ بھی ہے. تو اگر آزاداری کا حق کوئی چھیننا چاہے تو اگر وہ اس سے اتفاق نہیں کرتا اور اس جابر ہے, جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتا, تو وہ کر سکتا ہے. لیکن وقت بدلتا ہے اور دنیا کے نظام میں تبدیلی بھی آتی ہے, اور اسی طرح حکمران سدا یکساں نہیں رہتے. تو یقیناً انہوں نے بہت پہلے کی بات کی ہے, اور جی, اب جو آپ بتا رہے ہیں وہ بہت مختلف ہیں,
پچھلے 15 سال سے تو ہو رہی ہے.
جی ہاں, بالکل. اور اس کے علاوہ دیکھیے, یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں یہ نہ صرف انسانوں کو قریب لاتے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے ملنے کا ایک موقع بھی فراہم کرتے ہیں. تو آپ نے کچھ دیکھا کہ معاشرتی طور پر لوگ کیا ایکسچینج کرتے ہیں وہاں پہنچ کر؟
بالکل, ظاہر ہے دوسرے ملکوں سے جو لوگ آئے ہوتے ہیں ان سے ایک رشتہ استوار ہو جاتا ہے. وہاں سب جانتے ہیں کہ ہم بھی امام حسین کے عاشق ہیں اور یہ بھی امام حسین کا عاشق ہے, تو لوگوں کو مشترکات چاہیے ہوتے ہیں دوستیوں کے لیے. بدقسمتی سے تو ہم اپنے ملک میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اختلاف ہی تلاش کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے درمیان کیا بات ایسی ہے جس سے ہم لڑائی لڑ سکیں. لیکن جب ایسے مرحلے ہوتے ہیں, یعنی میں حج بھی کر چکا ہوں, حج پہ جا چکا ہوں, وہاں پہ بھی یہ ماحول ہوتا ہے, اور ایسے مذہبی اجتماعات میں بھی جہاں سب حسین کے عاشق آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو پھر ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ یہ ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں, ان کو کیا اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں. تو جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ دور ہوتی ہیں. تو کوئی مرکز ایسا اگر آپ کو مل جائے جہاں پہ آپ ایک جیسی سوچ والے لوگ جمع ہو جائیں کسی ایک بنیادی بات پر, تو پھر باقی اختلافات لوگ بھلانا شروع کر دیتے ہیں. وہاں کوئی پاکستانی ہندوستانی نہیں ہوتا, سب بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اقوام میں کیا مسائل ہیں. کوئی امریکہ کو اور وہ روس کی بات نہیں کر رہا ہوتا, تو اس سب کے پیش نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ باتیں تلاش کریں جو ہمارے درمیان جو ایک جن سے ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی بات.
بالکل. اچھا یہ بتائیے کتنا نظم و ضبط کیسا ہوتا ہے, اتنے لوگ ہوتے ہیں؟
جی ہاں, یہ میں نے سنا ہے, میں بتا نہیں سکتا. یعنی عراق میں خود بھی انتظامیہ جو بھی ہے, آپ کو پتا ہے کہ صدام کے جانے کے بعد اب 15 سال بہت کم عرصہ ہے ان کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے, لیکن میں نے سنا ہے کہ شاید ایرانی بھی وہاں پہ آتے ہیں اور ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور نظم و ضبط میں ان کی مدد کرتے ہیں. میں نے سنا شاید مشہد یا تہران کے میئر آ جاتے ہیں اور وہ صفائی ستھرائی اور دوسرے کاموں میں ان کی مدد کرتے ہیں, کیونکہ جہاں پہ لاکھوں لوگ جمع ہیں. ان کے عراق والے تو کہتے ہیں ان کے وزیر اعظم کے 1.5 کروڑ لوگ جمع ہوتے ہیں عاشور پہ اور چہلوں پہ. اب 1.5 کروڑ تو ایک شہر میں جمع ہونا بہت حیران کن لگتا ہے, لیکن چلیں ہم کہہ لیتے ہیں کہ لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں. تو لاکھوں لوگ روزانہ کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, انہیں ٹوائلٹ بھی جانا ہے, کوڑا بھی پھینکیں گے, لیکن یہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. آپ وہاں جا کے دیکھیں گے تو حیران ہوں گے کہ کوڑا کہاں گیا, یہ سب لوگ اتنا کہاں سے کھا رہے ہیں. یعنی وہی ہوٹل ہیں نا جو روزانہ ہوتے ہیں اور عام دنوں میں بھی ہوتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیسے سب کا بندوبست وہاں ہو جاتا ہے, سب کا انتظام ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ کو کہیں پہ بھی ایسا نہیں لگے کہ بد نظمی ہے. کچھ میرا خیال ہے لوگوں میں خود بھی ڈسپلن آ جاتا ہے جب ایسی جگہ پر جاتے ہیں, تو لوگوں کی توقعات ختم ہو جاتی ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور کھانا نہیں مل رہا, کچھ لوگ خود بھی صبر کرتے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ وہاں پہ انتظام بھی خود بخود تو ظاہر نہیں ہوتا ہوگا, لیکن بہرحال ہو جاتا ہے,
باہر نکلتے ہیں کام کرنے کے لیے. اور ایک جذبہ ہے, جیسے حج کے موقع پر لوگ بہت اس کو سعادت سمجھتے ہیں کسی بھی حاجی کی مدد کرنا, تو وہاں بھی یقیناً مذہبی اجتماع ہے تو لوگ ان کی مدد کرنا, ان کے لیے کچھ ان کی خدمت کرنا بہت اعزاز کی بات سمجھتے ہیں.
بالکل صحیح بات.
تو عام وہاں کربلا میں ذریعہ معاش کیا ہے, کاروبار کیا ہے وہاں؟
وہاں ہر طرح کے کاروبار ہوتے ہیں. میں نے پاکستان میں اہل تشیع سے یہ سنا ہے کہ آپ محرم کے دنوں میں کام نہ کریں, یا خاص طور پہ عاشورہ کے دن کام کرنا حرام ہے. میں نے یہ سنا ہے لوگوں سے, لیکن میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ لوگ ان دنوں میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, دکانیں کھلی بھی ہوتی ہیں. یہ ایک واقعہ میں نے لکھا بھی کہ میرے جس میں ہوٹل میں ٹھہرا تھا اس کے سامنے ایک حجام کی دکان تھی جو بال کاٹتا ہے اور شیو کرتا ہے. آپ اگر 10 دن بال نہیں کٹوائیں گے, شیو نہیں کریں گے, تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی, چنانچہ اس کی دکان بند ہو سکتی ہے. لیکن میں نے عاشور کے دن دیکھا کہ اس کی دکان کھلی تھی, وہ باہر کھڑا ہوا ماتم کر رہا تھا, کوئی گاہک آیا اندر چلا گیا, اس کے داڑھی موڑنے لگا یا بال کاٹنے لگا, پھر کوئی جلوس آیا تو باہر نکل کے اس نے پھر ماتم شروع کر دیا اور رونے لگا. تو وہاں پہ زندگی رک نہیں جاتی, سب کچھ کر رہے ہیں انہی دنوں میں. تو بڑی عجیب بات میں بتا رہا ہوں کہ عصر کے وقت عاشور کے دن ایک فاقہ شکنی ہوتی ہے, لوگ سارے دن بھوکا رہتے ہیں کربلا کے شہیدوں کے اور ان کے جن پہ مصیبت آئی تھی ان کی یاد میں, تو سارا دن کچھ نہیں کھایا. تو میں نے 2 لائنیں لگی ہوئی دیکھی عصر کے وقت, ایک ہوٹل کے سامنے تھی جہاں سے لوگ کھانا خرید رہے تھے, اور ایک تبرک کی لائن تھی, وہاں پہ بھی ویسے ہی کھانا مل رہا تھا اور لوگ بغیر پیسوں کے لے رہے تھے. میں حیران تھا کہ اس لائن والے اس میں کیوں نہیں جا رہے, اس لائن والے اس میں کیوں نہیں آ رہے, لیکن نہیں آ رہے. تو کاروباری زندگی وہاں پہ ان دنوں میں بھی چلتا ہے.
یہ تو حیران کن بات ہے کیونکہ مفت کا تو مطلب کہیں بھی دنیا میں فری فوڈ اچھا چلتے ہیں
جی,
تو یہ ہے یہاں بھی ہے
جی
کبھی, اور لوگ بڑی خوشی خوشی لینے کی کوشش کرتے ہیں جو فری کا کھانا ہے. ایسی بات,
تبرک کے نام سے تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ شاید
زیادہ ہاں کہ اس میں ایک لگاؤ مذہبی, ایک تقدس بھی اس میں پایا جاتا ہے. علی حسین بھکر سے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. ہیلو.
جی علی حسین. اچھا چغتائی صاحب ہیں, چغتائی صاحب بات کر رہے ہیں.
جی جی
آپ کی آواز سے میں نے پہچانا.
جی بہن محمد.
جی
جی بہن محمد طارق چغتائی بول رہا ہوں.
جی جی جی.
ہیلو ہیلو.
جی بولیے.
تو بہت اچھا جی, جو وائس آف امریکہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ مذہبی پروگرام کو بڑے بڑھ چڑھ کر اچھے طریقے سے, جیسے بھائی بیان کر رہے تھے جانکاری ہوتی ہے, تو بہت میں واقعہ کربلا کی آپ کی نظر تمام سامعین کی نظر ایک شیئر کرتا ہوں جس میں تمام واقعہ یہ موجود ہے. قتل حسین افسر میں مرد جزیز ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے,
ہر کربلا کے بعد. جی بالکل,
بس یہ بھی میرا نظرانہ عقیدت ہے. آپ کو بول سمے سب بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم, بہت شکریہ.
جی وعلیکم السلام. جی اب ہم بات کرتے ہیں علی حسن سے, بھکر سے ہیں جی. جی السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. مدثرہ بیوی کیا حال ہیں؟
جی بالکل ٹھیک ٹھاک, بالکل ٹھیک ٹھاک.
جی پہلی بار آپ کال کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں, آپ کا خاموش لسنر ہوں.
اچھا چلیے, بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے.
جی جی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے جو معزز مہمان ہیں نا ان سے میں بہت زیادہ شوق رکھتا ہوں زیارات کا.
اچھا
صاحب اس تک نہیں ہوں, پاسپورٹ بھی بنا ہوا ہے, اگر کچھ ہو سکے تو.
کیا آپ چاہتے ہیں
زیارت پہ جانا؟
زیارت پہ جانا چاہتے ہیں؟
زیارت جی جی جی
ٹھیک ہے.
کیا اربعین پر؟ اربعین پر.
پاسپورٹ بھی بنا ہوا ہے تو مبشر آپ نے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ وہاں گروپس ہیں پاکستان میں جو کہ ان سے رجوع کیا جا سکتا ہے. جی مبشر آپ کو
پاسپورٹ بنا ہوا ہے.
اچھا
کراچی میں کئی ایسے گروپس ہیں جو آپ جیسے لوگوں کو کربلا لے جاتے ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں. اب میں یہاں پہ ان کا نام لوں گا تو کچھ مناسب نہیں ہوگا, لیکن آپ دوبارہ کال کیجیے گا تو آپ کو ہم نام پتہ وغیرہ بتا دیں گے, تو پھر آپ کوشش کیجیے گا. کچھ گروپس ایسے ہیں جو لے جاتے ہیں لوگوں کو.
مجھے نمبر دے دینا پھر میں کال کروں.
جی ضرور.
ہاں چلیے ٹھیک ہے علی حسن, آپ کوشش کریں وہاں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو یقیناً نمبر وہاں ضرور مل جائے گا. غلام حیدر سنجرانی نے ہمیں کال کیا, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. غلام حیدر سنجرانی بات کر رہا ہوں.
جی جی
ضلع سانگر سندھ سے.
جی جی
سر ابھی محرم شریف کا مہینہ لگا پڑا ہے, ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ابھی بڑے بڑے امام بارگاہ میں جلسے وغیرہ مجلسیں وغیرہ ہو رہی ہیں, مگر حکومت سندھ پاکستان میں یہ سارا سارا دن ساری ساری رات لائٹ نہیں, ہمیں دہشت گردی کے خطرات ہے, کافی سکیورٹی کے خطرات ہیں, مگر ساری ساری رات لائٹ نہیں ہوتی. مہربانی کر کے آپ حکومت پاکستان کو بولو ایس کو سندھ ایس کو والے حیدرآباد والے اتنے کرپٹ سارا سارا دن لائٹ میں بند کر کے بیٹھے, کوئی دن بھی نہیں دیکھ دے, وہ عید ہے یا محرم شریف مہینہ کچھ بھی لوگ آگے کچھ نہیں ہے, بل بھی دیتے ہیں ہمارے فیڈ کی تقریباً چار گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, مگر چار گھنٹے لائٹ نہیں دیتے, بیس گھنٹے لائٹ بند کر دیتے. مہربانی کر کے آپ عمل کرائیں کچھ دنوں کے لیے, جیسے محرم شریف کا مہینہ.
کاش کہ ہم آپ کے لیے کچھ کر سکتے سنجرانی صاحب. بات یہ ہے کہ آپ کی انتظامیہ, آپ کا ملک اور وہاں کے لوگ, آپ کی پہنچ ان تک شاید زیادہ ہوگی. اگر ہمارا پروگرام سن رہے ہیں ہم تو یہی کہیں گے کہ خلق خدا کو تنگ نہ کیا جائے, ان کے لیے سہولت پیدا کی جائے, اگر وسائل ہیں تو ضرور مدد کی جائے اور اتنا تو ضرور دیا جائے جتنا ان کا حق بنتا ہے. مبشر یہ ہمارے سننے والے اکثر ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری کچھ مدد کریں. دیکھیے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ محرم کے دن ہیں, مجلسیں بھی ہو رہی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ان کے پاس سہولت نہیں ہے, بجلی نہیں ہے تو
جی بہت افسوس کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو پاکستان میں اتنی بجلی پیدا ہوتی ہے کہ ہر شخص کو مل سکتی ہے. کچھ رحم کرنا چاہیے وابڈا کو اور کے الیکٹرک کو بھی. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی شاید کراچی میں مسائل ہیں, تو اگر یہ بھلا کریں گے تو ان کے ساتھ بھی بھلا ہوگا, صرف یہ منافع اور پیسے کمانا تو کوئی بات نہیں.
صحیح بات ہے. اور اگر لوگ تنگ ہیں تو یقیناً وہ اچھے کلمات تو نہیں کہیں گے ان کے لیے جو کہ ارباب اختیار ہیں. اب واپس چلتے ہیں عراق ہی کی طرف. تو مبشر جب یہ موقع ہوتا ہے, یوں تو ویسے ہی لوگ تو سارا سال ہی وہاں موجود رہتے ہوں گے, لیکن جب یہ موقع ہوتا ہے تو یہ چلیے بجلی سے ہی مجھے ذہن میں آیا کہ وہاں اس طرح کے جو انتظامات ہیں, عراق کو ہم نے دیکھا کہ بہت جنگوں میں بڑی تباہی آئی وہاں پر, اور یہ جو بیسک نیڈز ہیں یا زیر ڈھانچہ جسے ہم کہتے ہیں اس پہ بھی کافی زد پڑی. تو کوئی ایسی مشکلات پہ قابو پا لیا گیا ہے وہاں پر؟
بجلی کا پانی تو خیر دستیاب تھا, میرا خیال ہے میں نے کوئی ایسی مشکل نہیں دیکھی, لیکن بجلی کے یقیناً وہاں مسائل تھے. آج سے تین سال پہلے کا ظاہر میرے پاس تجربہ ہے, آج کا تو مجھے نہیں معلوم, لیکن 2009 تک تو بہت زیادہ بجلی وہاں جاتی تھی اور بعضوں کا چند گھنٹے کے لیے دستیاب ہوتی تھی, جبکہ ہم ایک اچھے ہوٹل میں ٹھہرے تھے لیکن وہاں پہ بھی بار بار بجلی جاتی تھی اور وہ جنریٹر چلا رہے ہوتے, پاکستان جیسا ماحول تھا. تین سال پہلے بھی بجلی تنگ کرتی تھی چلی جاتی تھی, بار بار یہ مسائل ہوتے تھے. تو ظاہر ہے عراق ایک غریب ملک ہے اور وہ اپنے یعنی کوشش تو کر رہے ہیں مسائل پہ قابو پانے کے لیے, لیکن نہیں یہ مسائل بعض مسائل ہیں وہاں پر
بالکل ہیں. اور کافی بڑے مطلب جب بڑے پیمانے پر لوگ وہاں آ کے ٹھہرتے ہیں تو کچھ دن لگاتے ہیں, ایک دن کا سفر نہیں ہوتا,
دس دن تو کم از کم لوگ
دس دن تو ضرور رہتے ہیں. اچھا اب یہ جو دس ہے محرم کی دسویں تاریخ جو دن ہوتا ہے, دیکھیے شام ہوئی اور اس کے بعد جو دن ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے, مطلب لوگ پھر معمول کے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں یا کچھ فرق نظر آتا ہے؟
عاشور کے بعد ایک سویم کا دن ہوتا ہے جو دو تین دن بعد ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو سویم 12 محرم کو کر لی جاتی ہے, وہاں 13 کو ہوتی ہے. 13 تک سوگوار وہاں موجود رہتے ہیں, بلکہ جو لوگ نکل جاتے ہیں وہ بھی سب تو نہیں لیکن کافی لوگ 13 تاریخ کو دوبارہ آتے ہیں اور وہاں پہ ایک پھر وہ سویم کے لیے ایک خاص تقریب کہہ لیں یا مجلس کہہ لیں یا اہتمام وہاں پر ہوتا ہے. تو جو دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو 13 تک رکتے ہی ہیں کیونکہ وہ 13 کو ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے کہ اس میں کافی لوگ آتے ہیں. لیکن ظاہر ہے عاشور کے دن جیسا تو کوئی دن نہیں ہے, یہ تو وہاں پہ دیواروں پہ بھی میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ کوئی دن, یعنی ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ساری دنیا, یہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ساری دنیا کربلا ہے اور ہر دن عاشور کا ہے, لیکن عراق والے سے دوسرے طریقے سے کہتے ہیں کہ کربلا جیسی کوئی زمین نہیں ہے اور عاشور جیسا کوئی دن نہیں,
کوئی دن نہیں.
تو وہ دن تو ظاہر ہے پھر ویسا,
ہاں بالکل, وہ تو اور دنوں سے یقیناً مختلف ہونا چاہیے. تو جی ہاں جی, جاوید قائم خانی نے ہمیں کال کیا ہے سندھ سے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. وعلیکم
وعلیکم
السلام. تو وہ چلے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ زمین و آسمان بھی بولتے ہیں, 10 محرم کو بھی بنے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے, حضرت یونس علیہ السلام کو بھی مچھلی سے نجات 10 محرم کو ہی ملی, اور نوح علیہ السلام کی جو کشتی کہتے ہیں وہ بھی زمین پہ اتری تو وہ بھی 10 محرم کا ہی دن تھا, اور جو قیامت کا دن ہوگا وہ بھی 10 محرم کا ہی دن ہوگا. تو یہ محرم کا مہینہ جو ہے یہ آج سے نہیں شروع سے اہمیت حامل ایک مہینہ ہے. بات یہ کہ مبشر صاحب نے اتنی کیا, ان نے یہ تحقیقات کی ہے کہ شیعہ اور سنی یہ کہاں سے ہوا, کیسے ہوا, شیعہ اور سنی کا کیا حساب کتاب ہے, کہاں سے شروعات ہوئی؟
اچھا یہ
دوست کے ڈال سکے تو مہربانی.
قائم خانی صاحب آج پروگرام میں ہم لوگ تو صرف یہ چاہ رہے تھے کہ ذکر ہو جائے کہ عراق میں کس طرح آزاداری ہوتی ہے اور ایک بڑا ملک اور وہاں بڑے پیمانے پر چونکہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو مبشر کے مشاہدات وہاں کے زیادہ تھے اور ہم نے اسی لیے ان کو زحمت دی تھی. اگر ہم مذہبی تفریقات یا مذہبی جو فرق ہیں ان کو نہ ہی چھیڑیں تو میرا خیال ہے آج کا پروگرام اس سے محفوظ رہے تو بہتر ہے.
بلکہ آج نہیں بلکہ کبھی بھی نہیں,
کبھی بھی نہیں چھیڑنا چاہیے. جس طرح بھی ہوا, جس کا جو عقیدہ ہے, آخر دنیا میں اتنی آبادی ہے اور اتنے لوگ ہیں اور سب اپنا اپنا الگ عقیدہ رکھتے ہیں اور جو چاہیں وہ جس مذہب کو چاہیں فالو کر سکتے ہیں, یہ وجود میں کیسے آئے ایک بڑی بحث ہے اور اس کو میرا خیال ہے کہ اتنی دور جانا نہ جانے کا وقت ہے اور نہ ہی ہمیں جانا چاہیے آج کے پروگرام میں. ویسے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کال کیا. مبشر سے تو ہم ایسا لگ رہا ہے مجھے, میں خود وہاں موجود ہوں جو واقعہ انہوں نے ابھی ایک حجام کا بتایا. تو مبشر اور کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں, واقعات تو بہت دیکھے ہوں.
جی جی واقعات تو بہت ہیں, جیسے ایک چیز میں نے عاشور کے دن دیکھی جو میں کراچی میں دیکھ چکا تھا. کراچی میں اہل تشیع کے جلوس الگ طرح کے ہوتے ہیں اور اہل سنت کے کچھ الگ طرح کے. اہل تشیع آپ کو پتہ ہے جلوس نکالتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, خون کا ماتم کرتے ہیں, نوحے پڑھتے ہیں, سینہ زنی ہوتی ہے. اہل سنت کراچی میں ایک جلوس نکالتے ہیں جس میں وہ مصنوعی تلواریں لیتے ہیں اور آپس میں کچھ بچے ان کے ایسا لگتا ہے کہ آپس میں کربلا کا نقشہ پیش کر رہے ہیں اور لڑائی ہو رہی ہے. تو میں نے دیکھا کراچی میں کہ جو لوگ ان جلوسوں میں نہیں جاتے اور دیکھتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے. لیکن میں نے کربلا میں وہی کام کرتے ہوئے دیکھا لوگوں کو, جس سے مجھے لگا کہ شاید اس کا کچھ رشتہ ہے اس جلوس سے, اس سے کہ وہاں پہ لڑکے آتے ہیں عراقی اور وہ ویسے ہی وہ انہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے جیسے جنگ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ آپس میں ایسے ہی مصنوعی تلواروں سے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور پھر وہاں پہ رونا پیٹنا ہوتا ہے, وہ تمثیل ویسے ہی پیش کرتے ہیں. تو پھر میرے بھی خیالات تبدیل ہوئے کہ ہمیں کسی بھی کے امام حسین کو منانے کے طریقے پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے, تنقید نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک طریقہ ہے, اس بہانے ہی امام حسین لوگوں کو یاد رہتے ہیں. تو وہ میں اس کی تصویریں وغیرہ بھی کھینچ کے لایا. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کربلا کے دروازے پہ پہنچے. کربلا آپ کو پتہ ہے 3 انہوں نے سیکیورٹی کے دائرے بنائے ہوئے ہیں, जो बिल्कुल मेन तीसरे दायरे पे ही बस को रोक देते हैं और फिर लोग पैदल चल के आते हैं और रिहायशी इलाके हैं और फिर जब आप रोज़ों की तरफ जाते हैं तो फिर आपकी चेकिंग होती है। तो लोग काफ़ी दूर से सीने के बल घिसटते हुए आते हैं रोज़े तक, इमाम हुसैन की कब्र तक। ये एक ऐसी हैरत अंगेज़ बात है कि मैंने सुना इस बारे में ज़रूर था लेकिन जब अपनी आंखों से देखा तो मैं हैरान रह गया कि इसमें आप सोचें कोई शख्स सीने के बल घिसटेगा तो उसे कितनी तकलीफ होगी, उसका जिस्म छिल जाएगा, लेकिन लोग इसी तरह अकीदत में इमाम हुसैन की कब्र तक जाते हैं। यानी मैंने सोचा कि क्या मैं ऐसा करूं इसकी तरह, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो नंगे पैर तो हम देखते हैं लोग जलूसों में आते हैं, लेकिन इस तरीके से मोहब्बत का इजहार करके पहुंचना बहुत ही अजीबोगरीब वाकया था। इसके अलावा लबनानियों को मैंने देखा है, मैंने दमिश्क में भी उन्हें मातम करते हुए देखा था और करबला में भी देखा है। इतने इतने ज़ोर से खून का मातम करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा कि उनके हाथ में तलवारें या जंजीरें होती हैं और वो बहुत ही ऐसा लगता है जैसे बेदर्दी से किसी को कोई मारता है वो अपने आप को मार लेते हैं। ये भी ज़ाहिर मोहब्बत का अंदाज़ है, हमें कोई हक नहीं तनकीद करने का, लेकिन ये कि मैंने उन्हें देखा कि वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जज्बाती अंदाज में लबनानी मातम कर रहे होते हैं।
बिल्कुल, ये हैरत अंगेज़ बात है, हैरत अंगेज़ बात है। दुनिया में अकीदत अगर है और उसका इजहार इंसान पूरे अपनी पूरी ताकत लगा के करना चाहता है, और ये मुहर्रम के मौके पर ख़ास तौर पर नज़र आता है कि लोग अब वही ज़ख्म वैसे लगे तो
बहुत
तकलीफ होती है और वही ज़ख्म आप
खुद
मार लें, और ये सोच कर तो शायद वो एहसास भी नहीं होता कि आप ज़ख्मी हुए या आपको कोई तकलीफ़ पहुंची है। तो ये जो हद है अकीदत की, हद है मोहब्बत की।
बिल्कुल।
तो बशर कुछ और अगर आप शेयर करना चाहें तो हमारे पास थोड़ा सा वक्त है।
जी, एक चीज़ ये कि हज़रत अब्बास का रोज़ा है, मेरी वहाँ बहुत ख्वाहिश थी कि मैं उनकी कब्र तक जा सकूँ, मुझे ये मौका नहीं मिला। 2-3 दफ़ा मैंने ट्राई की। होता ये कि रोज़े में या जो मज़ार आप समझ लें उसमें ऊपर एक ज़री बनी हुई होती है, लोग सिर्फ उसी को चूम के उसी को हाथ लगा के आ जाते हैं, लेकिन असल कब्र कहीं नीचे होती है। तो हज़रत अब्बास की कब्र के बारे में लोग कहते हैं कि वो उसे चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है।
अच्छा।
और पानी उनकी कब्र का तवाफ करता है। अब उस जगह पर इराक करबला में एक ज़माना ऐसा था कि फरात की एक नहर आती थी, दरियाए फरात की, और उसी के किनारे जंग हुई थी, हमने सब सुना हुआ है, नहर अलकमा उसका नाम था। अब वहाँ पे कोई नहर नहीं है।
अच्छा।
वो बहुत अरसा पहले अपना रास्ता बदल गई है, तो अब एक मस्नूई नहर वहाँ पे खोदी गई थी। वो लखनऊ के किसी नवाब की वालदा के फरमाइश पर खोदी गई थी, वहाँ पे पानी मौजूद है लेकिन वो वाली नहर नहीं है। लेकिन जो रोज़ा है हज़रत अब्बास का, वहाँ पर बिल्कुल पानी दाएं बाएं नहीं है, लेकिन उनकी कब्र पानी में डूबी हुई है और लोग कहते हैं वो पानी वहाँ तवाफ करता है। बेनज़ीर भुट्टो एक दफ़ा गई थी, हमने उसकी वीडियो देखी है कि वहाँ पानी मौजूद है। मैं बदकिस्मती से वहाँ नहीं जा सका, लेकिन मैंने इमाम हुसैन के रोज़े पे जाके उनके खुदाम से दरख्वास्त की कि मैं कब्र तक जाना चाहता हूँ। अगर आप कहें तो मैं वाकया बताता हूँ क्या किया मैंने। मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था 2008 में, तो 2009 में जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने सोचा, मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर ताक हैं रोज़े के अंदर और कुरान रखे हुए और लोग ज़ाहिर उन्हें पढ़ते हैं, तो मैंने 3-4 कुरान खरीदे बाहर दुकान से और ये सोचा कि मैं अंदर रोज़े में जाके इन्हें कहीं रख दूंगा, लोग पढ़ते रहेंगे, मेरे वालदों का सवाब मिलेगा। तो मुझे ये डर लगा कि कोई, ये चूंकि वक्फ के होते हैं और इस रोज़े की इंतज़ामिया के काम करती होगी, तो कोई मुझे देख ना ले, मुझे मना ना करे। लेकिन मैं कुरान ले गया और जाके मैंने एक जगह पर रखे, खुदाम में से एक ने देख लिया कि मैं ये कर रहा हूँ, उसने आके मेरा हाथ पकड़ा और अरबी में कुछ कहना शुरू किया। मैंने कब मारे गए, अब ये मुझे कोई सज़ा देगा और मैंने शायद गलत काम कर दिया। वो मुझे अपने दफ्तर में ले गए और वहाँ ले जाके कोई साहब जो अंग्रेज़ी बोल सकते थे उन्होंने मुझसे बात की, मुझे पता चला कि वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे। अच्छा। और मुझे उन्होंने कुछ थोड़ा तबरुक दिया, यानी कब्र की मिट्टी और कुछ तस्वीर वगैरह रोज़े की कब्र की। फिर मैंने उनसे कहा, अच्छा अगर आप इतना कुछ कर ही रहे हैं तो मुझे कब्र तक जाने दें नीचे, अगर कोई ऐसी जगह है। उन्होंने कहा कि नहीं, सद्दाम दौर में वो जगह बंद कर दी गई थी और अब ऐसी कोई सीढ़ियाँ नहीं कि जहाँ से उतर के आप कब्र तक जा सकें। तो फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं ये मौका मुझसे मिस
हुआ। सही सही, हसरत तो रह गई, लेकिन बहरहाल बहुत करीब गए आप
जी।
और बहुत शुक्रिया मुबशर, आपने अपने तजुर्बात हमसे शेयर किए और ये बहुत ही हमारे लिए बहुत हैरान कन बातें हैं जो आपने बताई और देखने से ही ये समझ में आती हैं
जी।
लेकिन बेहद शुक्रिया, हमारे सुनने वाले भी यकीनन उन्होंने भी सुनी सारी बातें और उनको अच्छा लगा होगा।
मौका देने का बहुत शुक्रिया।
आपका बहुत शुक्रिया। तो अब فیس بک کے میسیجز ہیں, میں مبشر کو بور نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے میں نے ان سے اجازت لی, کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کی ہماری باتیں. نذیر احمد نے گوجرانوالہ سے کال بھی کیا ہے تو چلو ان سے بات بھی کر لیتے ہیں مبشر کے جانے سے پہلے. چلیے جی, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. میں تو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں گھر بیٹھے ساری اتنی تفصیل سے یہ سارا پروگرام سنایا, اور آپ کی وساطت سے نا میں شکریہ ادا کرتا ہوں معزز مہمان کا جنہوں نے اتنی تفصیل سے
ہمارے ساتھی ہیں. بالکل جی, وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں اور ان کے مشاہدات تو یقیناً وہ لکھتے ہیں نا, تو بیان بھی اسی طرح کرتے ہیں بہت ہی شاندار طریقے.
کمال ہے جی, کمال ہے. وہ تو ایسے مجھے تو ایسے ہو رہا تھا جیسے فیض حاصل ہو رہا ہے.
جی چلیں چلیں, بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ نذیر احمد صاحب, اور مبشر کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ویسے فیس بک پر جو آپ نے لکھا جلدی جلدی پڑھ دیتی ہوں. خط ہمارے پاس آج نہیں ہے کیونکہ خط آئے ہی نہیں, تو ڈاک کہیں رکی ہوئی ہے, جیسی پہنچے گی تو یقیناً ہم پروگرام میں شامل کریں گے. اور یہ بھی بتا دیں کہ صادق حسین کھوسا, انیل نکرا, محمد یامین لون, نصیبہ خان, چودھری نذیر احمد بھنڈر, صابر مکسی, محمد سجیل مہروی اور سید فردوس احمد یہ لائیو بھی رہے ہمارے ساتھ فیس بک پر, اب بھی ہیں. ناز سردار علی بلوچ, دلدار علی بلوچ نے مولانا علی نقوی زیدی کو خوش آمدید کہا تھا, اور معصوم حاجی جھکرانی, شوکت علی جھکرانی اور فیاض احمد جھکرانی, انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ناراض ہوں, آپ میرے میسیجز نہیں پڑھتی, تو کہتے ہیں شکوہ کرنا ہمارا حق ہے کیونکہ پورا ہفتہ پروگرام کا انتظار کرتے ہیں. یقین کیجئے آپ کا یہی میسیج ملا جو ہم نے پروگرام میں شامل کیا ہے, تو اور بھی لکھیے گا تو ہم پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. ماجد زمان شانی نے پوچھا ہے کہ کیا پاکستان میں لیپ ٹاپ کے نیٹ ورک سے آپ کو خط بھیج سکتا ہوں. آپ نے ابھی فیس بک پر جو میسیج کیا یہی طریقہ ہے, اسی طریقے سے آپ انٹرنیٹ پر ہم سے بات کر سکتے ہیں, ہمیں اپنا میسیج آپ بھیج سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ عاشق خاص خیلی, حاجی اللہ بچائے خاص خیلی, آصف علی خاص خیلی, امیر بخش چانڈیو, میر امان اللہ بروہی, انہوں نے لکھا کہ محرم کا مہینہ ہے, ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں. اور محمد ارشد نے پروگرام کو پسند کیا. کمار اب رضا کو تشویش ہوئی کہ مولانا نہیں آئے تو پروگرام کا کیا ہوگا, اب بتائیے گا آپ کو کیسا لگا پروگرام. فیاض جمال بھٹ بھی ان کے ساتھ ہیں. محمد اسلم مہر نے کہا موضوع سمجھ سے باہر ہے, عراق میں محرم, تو آپ نے سنا کیا سمجھ میں آیا آپ کو. اختر علی شنواری کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے, ہر کربلا کے بعد محرم امن کا درس دیتا ہے. محمد ابراہیم, غلام مصطفیٰ اور غلام مرتضیٰ سمرو نے کہا کہ اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی پر اور آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے. راجہ ذوالقرنین کیانی نے مہمان کو خوش آمدید کہا تھا, بلال احمد, بلال خان رند, انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے اندر بردباری اور مذہبی رواداری کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. احمد خان مری نے کہا میں صرف اتنا کہوں گا کہ تاریخ مسخ کر کے ہمیں خامخواہ الجھایا گیا ہے. سید حسین رضا, سید حسن رضا بخاری نے کہا اللہ کے دین اور نبی پاک کی سنت کو بچانے کے لیے حضرت حسین اور 72 شہید کربلا نے اپنا خانوادہ اللہ کی راہ میں لوٹا کر ثابت کر دیا کہ جب بات اللہ کی آ جائے تو پھر اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے. سلیمان احمد ملک نے کہا آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر, گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. اور اس کے ساتھ ہی مدثرہ منظر آپ سے اجازت چاہتی ہے. آپ کی پروڈیوسر تھیں گلرخ, انجینئر آئیدن اٹ کو. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
اس سال نومبر میں امریکہ میں وسط مدتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ کانگریس کے دونوں ایوانوں میں برتری حاصل کرنے کے لیے ملک کی دونوں بڑی جماعتوں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک جماعتوں نے ملک کو درپیش اہم مسائل کو موضوع بحث بنایا ہے۔ ان جماعتوں کے رہنما اپنے موقف کے حق میں دلائل دے کر امریکی عوام کی رائے کو متاثر کرنے کی ہر طرح سے کوششیں کر رہے ہیں۔ اب یہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اس کا نتیجہ تو نومبر کے انتخابات کے بعد ہی نکل سکے گا، مگر اذہان کی تبدیلی کے موضوع پر حال ہی میں ایک دلچسپ اور منفرد سائنسی تجربہ کیا گیا ہے۔ یہ تجربہ یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا کے نیورو سائنسدان جوناس کیپلن اور ان کی ٹیم نے کیا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسٹیو بیراگونا نے اس تجربے کے خالق کیپلن سے معلوم کیا کہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہوئے عضویاتی طور پر انسانی دماغ میں کس قسم کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔
That conversation can change minds and that if we discuss issues with each other we can learn from each other and actually adjust our beliefs۔
اس طرح کے بحث مباحثے ذہنوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن صرف اسی صورت میں جب یہ باہمی تبادلہ خیال ہو۔ ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، مگر بعض مسائل ایسے ہیں جن پر امریکی ایک مستقل رائے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جنس پرستوں کے درمیان شادی یا اسلحہ پر کنٹرول جیسے مسائل۔ کیپلن نے اس طرح کے مسائل کو سامنے رکھ کر یہ سائنسی مطالعہ کیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک برین اسکینر استعمال کیا۔
Press the button as soon as you read each statement. And on a screen, we showed them first a statement that we knew they believed in. And then after that, we showed them a series of five statements that challenged those beliefs.
اس اسکینر پر پہلے تو ایک بیان دکھایا گیا جس سے ووٹرز اتفاق کرتے تھے، اور پھر اسی نقطہ نظر کی مخالفت میں مختلف دلائل دیے گئے۔ اس سائنسی مشاہدے میں کیپلن نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دماغ کا جذباتی حصہ زیادہ متحرک تھا وہ اپنی سابقہ رائے یا نظریات پر ڈٹے رہے۔ اپنے موقع پر سختی سے قائم رہنے والے افراد کے دماغ کا وہ حصہ متحرک اور فعال تھا جو خطرات یا شدید جذباتی موقعوں پر فعال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر ہم جو محسوس کرتے ہیں اور ان احساسات کی بنا پر جو فیصلے کرتے ہیں، اس سے متعلق دماغی حصہ بھی متحرک پایا گیا۔ اس حصے کو انسولر کارٹیکس کہتے ہیں۔
انسولر کارٹیکس سپورٹس فیلنگز آف ڈسگسٹ دیٹ وی مائٹ انکاؤنٹر وین وی
انسولر کارٹیکس ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے جو اس وقت بیدار ہوتا ہے جب ہمارا سابقہ کسی ناپسندیدہ چیز سے ہوتا ہے۔ مثلاً سڑے ہوئے متعفن کھانے کو دیکھ کر جو قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے وہ اسی حصے کے ذریعے ہوتی ہے۔ دماغ کا یہی حصہ ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمیں نئے خطرات سے بچاتا ہے۔ اس میں وہ خطرات بھی شامل ہیں جو زیادہ تجریدی ہوتے ہیں۔ اس تجربے میں ہم نے دیکھا کہ بعض مسائل بھی اسی طرح کے غیر موجود خطرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کیپلن کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے سیاسی عقائد بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے سیاسی نظریات کو ایک خاص نظر سے دیکھتے ہیں۔
That raises the stakes for changing one's mind. So to change a particular belief about politics might involve not just changing your belief, but it might involve affecting your relationships with other people. What are people going to think of me now?
ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے بہت مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ کسی خاص سیاسی نقطہ نظر کو تبدیل کرنا ایک پیچیدہ عمل ہے۔ یہ ایک معاشرتی معاملہ ہے اور اس کا تعلق آپ کے دوستوں اور ساتھیوں سے بھی ہوتا ہے، اور بعض لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر نقطہ نظر تبدیل کر لیا تو دوسرے ان کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ کیپلن کے خیال کے مطابق ہم کو جب نئی معلومات ملتی ہیں تو ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے ہمارے جذبات بھی کار فرما ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات ان کے ذریعے انسان اچھے اور درست فیصلے کرتا ہے۔
Just being mindful of how we feel and how those feelings are influencing how we're responding to that information might help.
دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ ہم کس طرح محسوس کرتے ہیں اور ہمارے احساسات ہمارے نظریات پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کے بارے میں ہمارے مستقل رد عمل کا انحصار بہت تک اسی پر ہوتا ہے۔ نیورو سائنسدان جوناس کیپلن نے بدلتی ہوئی دماغی کیفیت کو برین اسکینر پر ریکارڈ کر کے عضویاتی تبدیلیوں کو نوٹ کیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکی سیاستدان اس مسئلے کا کس طرح ادراک کرتے ہیں اور کیا انہیں یہ احساس ہے کہ ایک عام ووٹرز کے بعض حساس اور اہم نظریات کو تبدیل کرنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔